أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، کل سورہ احزاب کا مطالعہ مکمل ہوا اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورہ احزاب پر چوتھا گروپ ختم ہوا، رسالت کا گروپ. گزشتہ سال ہم نے سورہ فرقان کی شروعات کی تھی. سورہ فرقان سے لے کر جتنی سورتوں کا مطالعہ ہوا، ان سب سورتوں میں رسالت کے تصور، رسولوں کا مقام، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام، آپ کے لیے جو امتیازات ہیں، آپ کی جو خصوصیات ہیں، اس پورے مضمون کو کور کرنے والا گروپ تھا، جس گروپ کا اختتام کل سورہ احزاب پر ہوا. آج جس سورت کی ہم تلاوت کریں گے یہ سورہ سبا ہے. سورہ سبا مکی سورت ہے، جبکہ کل جو سورت کی تلاوت ہوئی، مطالعہ ہوا، وہ مدنی سورت ہے. یہاں سے اب مکی سورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو پانچواں گروپ ہے اس کا مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ایک مضمون ہے، یہ نہیں ہے. سینٹرل تھیم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غالب مضمون آپ اگر تلاش کریں گے ان سارے گروپ میں جو آج سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو اس میں توحید کا مضمون ملے گا، اور توحید کے مقتضیات، اس کے جو ڈیمانڈس اینڈ ریکوائرمنٹس ہیں، اسی سے متعلق یہ باتیں ملیں گی. سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ حجرات پر یہ گروپ ختم ہوتا ہے. سورہ سبا سے لے کر احقاف تک مکی سورتیں ہیں، اس کے بعد آخر میں تین مدنی سورتیں ہیں، شاید وہ اگلے سال آئے، کہ محمد، فتح اور حجرات، یہ تین مدنی سورتیں ہیں. یہ سورتوں کی جو شروعات ہے، اس میں میں نے جیسے بتایا کہ توحید کو مرکزی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید، رسالت، آخرت، وحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، یہ ساری چیزوں پر مشتمل ہیں یہ باتیں، لیکن ان سب کو جو ہے جو سینٹرل تھیم کی حیثیت جو اختیار کر جاتا ہے وہ توحید کا مضمون ہے. اس مضمون کے ارد گرد سارے مضامین پھیلتے ہیں اور چلتے ہیں. اب سورہ سبا کی شروعات ہوگی. یہ سورہ سبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں دور اول میں نازل ہوئی. آپ کو معلوم ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، دور اول ہے، دور متوسط ہے، چار گروپ، چار دور میں مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اسے تقسیم کیا ہے. تو یہ دوسرا دور ہے. پہلا دور تو بالکل خاموش دعوت کا ہے، ایک کور گروپ تیار کرنے کا، اللہ کے رسول کو نبی بننے کے تین سال تک خاموش دعوت کا مرحلہ تھا. اس کے بعد دور اول آتا ہے، پھر دور متوسط آتا ہے، پھر دور آخر آتا ہے. یہ چار مرحلے ہیں. تو یہ سورت چار یا پانچ سن نبوت میں نازل ہوئی، جبکہ استہزاء، مذاق، طنز و طعنے یہ تو شروع ہو چکے تھے، لیکن ظلم و ستم کا معاملہ شروع نہیں ہوا تھا، سختیاں شروع نہیں ہوئی تھیں. ایسے دور میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت میں توحید کے مقتضیات میں سے شکر کو اللہ تعالی نے مضمون بنایا، اور اسی شکر کے مضمون کے اطراف میں دو چار واقعات بھی اس میں آتے ہیں. ایک تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر ملکہ سبا کی جو قوم ہے، قوم سبا، اس قوم کا بھی ذکر ملے گا، اور دونوں قوم کا ذکر شکر اور ناشکری، اس رویے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا، تبصرہ کیا. شروعات اس سورت کی الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. حمد کا مطلب تعریف بھی ہے، حمد کا مطلب شکر بھی ہے، لیکن یہاں شکر زیادہ مناسب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ذات وہ ہستی جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے یہ آسمان بھی، یہ زمین بھی، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اسی کا شکر بجا لانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کی تخلیق جب اس کی ہے، خالق جب وہ ہے تو معبود بھی وہی ہوگا، اور معبود وہ ہے تو اس کے آگے ہم شکر ادا کریں گے. وہ منیم ہے، اس نے احسان کیا آسمان کو بنا کر، سورج، چاند، ستارے، تیارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ندی، یہ باغات، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ ساری چیزیں. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کا وہ خالق ہے، اس کے احسانات ہیں. بندوں کو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی تعریف گانی چاہیے، اسی کے گن گانے چاہیے. تعریف صرف اس دنیا میں نہیں، شکر صرف اس دنیا میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سارے انعامات بکھیر دیے، زمین و آسمان کے سارے خزانے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یہی نہیں، بلکہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بھی شکر کا سزاوار، حمد کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیوں؟ وہاں جب دیکھے گا انسان تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ ساری حقیقتیں جس کی طرف انبیاء دعوت دیتے تھے حقیقت میں وہ سچی ثابت ہوں گی. وہ حقیقتیں اس دن دیکھ کر مومن تو یہ دعا کریں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، یہ ان کا آخری کلمہ ہوگا. اور دیگر لوگ بھی جو مشرکین تھے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے شفیع، وہ لوگ جن کی شفاعت کے بل پر یہ جیتے تھے، سب جھوٹے ثابت ہوں گے، اور صرف خدا تعالیٰ کے علاوہ وہاں کسی کا جو ہے چلے گا نہیں، کسی کا حکم نہیں چلے گا، کسی کا یار و مددگار کوئی نہیں ہوگا. اس لیے آخرت میں بھی اسی کی حمد ہونی چاہیے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہو الحکیم الخبیر، اس کائنات کو اس نے بنایا، بڑی ہی پر حکمت کائنات ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کی صفت کا یہ مظہر ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا. اور حکیم الخبیر، اور بڑا ہی وہ باخبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو تو بنایا اور بڑا ہی سسٹمیٹک کائنات بنا کر وہ کہیں جا کر کونے میں بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خبیر ہے، ایک ایک چیز سے وہ خبر رکھتا ہے، واقف ہوتا ہے. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی. تو تین مضمون ہیں پہلے رکو میں، توحید کا مضمون آئے گا، آخرت کا مضمون آئے گا، رسالت کا مضمون آئے گا، یہ سرسری مضامین ہیں. اس کے بعد ان مضامین کی تائید کے لیے دو واقعات سنائے گئے ہیں اگلے رکو میں. توحید کا مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے شکر ہے، اس نے زمین و آسمان کو بنایا، آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ حکیم و خبیر ہے، اور وہ خبر گیری کرتا ہے، نگاہ رکھتا ہے. کیسے؟ کہا کہ یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منہا، وہ اتنا واقف کار ہے اس ناپیدا کنار کائنات کے اندر، اس لامحدود کائنات کے اندر، اس کی وسعتیں بے پناہ ہیں. ایسی کائنات کے ایک ایک گوشے سے وہ واقف ہے، اس کائنات کے ایک ایک سکون سے، ایک ایک حرکت سے وہ واقف ہے، ایسے واقف ہے. یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو دانا بھی جاتا ہو یا جو چیز بھی جاتی ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، آسمان سے جو چیز نازل ہوتی وہ بھی جانتا ہے، اور آسمان میں جو چیز چڑھ کر جاتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ کہ پوری کائنات کے گوشے گوشے سے وہ واقف ہے. زمین کے اندر کوئی چیز چلی جائے، زمین سے باہر کوئی چیز آئے، آسمان میں کوئی چیز چلی جائے، آسمان سے کوئی چیز نازل ہو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھتا ہے. چونکہ وہ حکیم و خبیر ہے اس لیے ساری کائنات سے وہ واقف ہے. اس کے بعد جو ہے آخرت کا مضمون ٹیک اپ کیا گیا. توحید کی دعوت، توحید کی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر، قریش کے لوگوں پر، یہ تبصرہ ہے، یہ کمنٹ ہے، یہ بڑی تنتناوٹ کے ساتھ اور بڑی ہٹ درمی کے ساتھ، بڑے تم تراخ کے ساتھ یہ آخرت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کھلواڑ کرتے تھے اللہ کے رسول کی دعوت کا، اور بالخصوص آخرت کے معاملے کو وہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کے لے کر کہا، وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر آخرت واخرت کوئی چیز آنے والی نہیں ہے. آگے ایک بات آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ جھوٹا ہے. آگے بات آ رہی ہے، یہاں کہا کہ یہ کفار جو بڑے تم تراخ کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے ضدی لوگ ہیں، اور اس دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آخرت آنی نہیں ہے، تو اسی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول کو کہا، قل، آپ کہیے اللہ کے رسول، بلا وربی لتأتینکم، قسم کھا کر میں کہتا ہوں، ہم پھونک کر کہیے، آپ بھی، آپ کو جو کسی کے آگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اتنی ہی جرات کے ساتھ کہیے کہ آخرت آ کر رہے گی. یہ لوگ کہتے تھے کہ آخرت نہیں آنی ہے، آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ ہم کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ہم کو جو ہے ان کی بات ماننے اور ان کی اتباع کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے وہ آخرت کے عذاب کا جو ہے ڈراوا دیتے ہیں. ڈرا وراوا کچھ نہیں، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رسول آپ بتائیے کہ قسم ہے اللہ کی لا تأتینکم، ضرور وہ دن آ کر رہے گا، عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کیوں نہیں وہ اللہ تعالیٰ جانے گا، کیوں قیامت کا دن برپا نہیں ہو سکتا، کیوں آخرت کا دن نہیں آ سکتا. وہ ذات ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کائنات کی ایک ایک چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے، وہ ساری چیزوں کو واپس لائے گا. ہم نے سورہ لقمان میں اس کا مطالعہ کیا تھا کہ کسی تاریک وادی میں کسی چٹان کے اندر بھی ایک ذرہ ہو، ایک ریزہ ہو، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ واپس لائے گا. اللہ تعالیٰ کی علمی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنانے کے بعد کسی گوشے میں جا کر نہیں بیٹھ گیا ہے، وہ واقف ہے. اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ مثقال ذرہ، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس پر تھوڑا سا گفتگو میں کروں کہ ذرہ کا لفظ تو ایٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ایٹم کے برابر بھی کوئی چیز اس کائنات کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایٹم کو جو ہے واپس لائے گا، اس کو جو ہے پھر ظاہر کر لے گا اس دنیا کے خاتمے کے بعد. لیکن مثقال کا لفظ بھی آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے یہ پہلی مرتبہ اسلام نے، قرآن نے یہ کانسیپٹ دیا اور سائنس نے ہزاروں سال کے بعد یہ تصور دیا. حالانکہ ایٹم کا تصور قدیم زمانے میں ہندوستان میں بھی ایٹم کا تصور پایا جاتا تھا، یعنی مادے کا جو آخری شکل، مادے کی جو آخری شکل ہو سکتی ہے، جو انفائنیٹلی اسمال ایلیمنٹ ہے جسے ہم صرف مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، وہ ایٹم ہے، وہ ذرہ ہے. اس ذرے کے لیے اللہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا، مثقال ذرہ، اس ذرے سے بھی چھوٹا کوئی آئٹم ہو، اس ذرے سے بھی کوئی چھوٹی شے ہو. تو ہزاروں سال کے بعد یہ دریافت ہوا کہ ایٹم نہیں بلکہ ایٹم کے اندر سب ایٹمز، اس کو ڈیوائڈ کر کے بتایا گیا کہ سب ایٹمز کے کیا کیا ایٹمز ہوتے ہیں. اس میں ایک نیوکلیس بتایا گیا، اس کے اندر جو ہے پروٹان ہی، اور اس کے بعد نیوٹران ہی، اطراف میں الیکٹرانز گھومتے ہیں. یہ تو دنیا نے بہت بعد میں اس کو فائنڈ آؤٹ کیا. تو کہا وہ پروردگار کیوں نہیں لائے گا، اس لیے کہ ساری چیز یہ ایک ذرہ، اور اس کے بعد کا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس سے چھوٹی چیز اور اس سے بڑی چیز، ہر چیز کو ہم نے کمپیوٹرائز کر کے رکھا ہے. یہ ترجمہ شاید آپ لوگوں کو برا لگے لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فی کتاب مبین، ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب کے اندر درج کر رکھا ہے، لوح محفوظ. پہلے زمانے میں مفسرین نے کتاب کا لفظ لکھا، ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا ہے. بعد میں مفسرین نے اور تھوڑا ایڈوانس کیا، بھائی ایک کتاب کے اندر پوری کائنات کا حصہ نہیں آ سکتا، تو ایک کتاب کی بجائے رجسٹر کا ورڈ بھی آپ کو ملے گا، رجسٹر کا لفظ بھی آپ کو تفسیر کی کتابوں میں ملے گا. پھر بعد میں معلوم ہے کہ صاحب اتنی بڑی کائنات کا نظم کرنے کے لیے رجسٹر کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، تو دفتر کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض کتابوں میں، یعنی ایک آفس کا. صاحب ہم نے پورے ایک آفس کے اندر اس پوری کائنات کی ڈیٹیلز ہم نے منظم کیا. اس کے بعد آپ جدید طور پر اس آیت کے ٹکڑے کو یوں سمجھ سکتے ہیں، فی کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا میگا سپر کمپیوٹر ہوگا اور ہر چیز اس کے اندر کمپیوٹرائزڈ ہے، پروگرامڈ ہے. ایک ایک ذرہ اور اس ذرے کے اندر نیوکلیس، اس نیوکلیس کے اندر جو انرجی ہے اٹامک انرجی، ایوری تھنگ ہیز بین ڈیزائنڈ اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین کمپیوٹرائز. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فی کتاب مبین، ہم نے کھلی کتاب کے اندر ان ساری چیزوں کا، اس کی جو اوزان ہونی چاہیے، اس کی جو کوانٹیٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر جو انرجیز ہیں، ان ساری چیزوں کی ڈیٹیلز کو ہم نے لکھ دیا ہے فی کتاب مبین، ہم نے اسے درج کر کے رکھا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ سب ایٹم کی جو ڈیٹیلز بتائے گئے، مثقال کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، کہ بعد میں ایک تو پہلے ایٹم کو کھولا نہیں گیا لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب ایٹم بھی کھل سکتا ہے، اس کے بھی ڈفرنٹ ایلیمنٹ ہیں. اس کے بعد نیوکلیس تک سائنٹسٹ پہنچے، پھر نیوکلیس تک جب پہنچے تو اس کے اندر پہلے تو سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ اس کے اندر وہاں آپ کو نیوٹران ملیں گے، آپ کو پروٹان ملیں گے، لیکن اس کے بعد معلوم ہے کہ اس کے اندر اور باریک آئٹمس بھی اس کے اندر موجود ہیں اور کئی قسم کی انرجیز اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اینٹی نیوٹران بھی ہے، میزون بھی ہے، ایکس ریز ہے، گاما ریز ہے. یہ جو ایکس ریز، گاما ریز اور ڈفرنٹ بہت سی چیزیں ہیں، یہ سب مل جل کر ہم جسے اٹامک انرجی کہتے ہیں. اٹامک انرجی کا ایک مضبوط گویا کہ قوت ہے جو اس ایٹم کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ورنہ وہ ایٹم کبھی تحلیل ہو سکتا تھا، ڈیزالو ہو جا سکتا تھا. ایٹم کو برقرار رکھنے میں اٹامک انرجی کا بڑا زبردست استعمال ہے. میں انشاءاللہ اس آیت کی اور بہتر تشریح انشاءاللہ سورہ یاسین میں جب پہنچیں گے تو وہاں بتاؤں گا. صرف اتنا میں بتا کر آگے نکل جاؤں گا کہ اللہ نے کہا کہ ہم ایٹم، سب ایٹم، اس کے نیوکلیس کے اندر پائے جانے والے گاما ریز، ایکس ریز اور ہر ڈیٹیل، چونکہ مثقال کا لفظ استعمال ہو، ایٹم کے اور انفائنائٹ پارٹیکلز اور اس کے جو سب ڈیویژنس ہیں، ان سب کو بھی ہم نے فی کتاب مبین، ایک طے شدہ حساب کتاب کے تحت ہم نے ایک نوٹ بک کے اندر، ایک کتاب کے اندر، ایک کمپیوٹر کے اندر لکھ رکھا ہے. میں صرف اتنا بتا دوں گا ہمارے طلبا کی معلومات کے لیے कि ये जो न्यूक्लियस को लोगों ने फाइंड आउट किया और न्यूक्लियस के अंदर और बहुत से एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया, उसके बाद मालूम हुआ कि उसके अंदर जो है एक किस्म की मखनातीसी मैग्नेटिक वेव और सारी चीजें कशाकस चल रही है, बहुत तफसीलात हैं। उसमें सिर्फ इतना मालूम करना चाहिए कि NMR एक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस आप हमको मालूम है कि फोर्क को जिस तरह से लेकर मारा जाता है तो उससे जो वाइब्रेशन, उससे थरथराहट पैदा होती है, उस थरथराहट को हम रेजोनेंस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, हर न्यूक्लियस के अंदर एक थरथराहट है, हर न्यूक्लियस के अंदर एक वाइब्रेशन, एक आवाज है। और एक आदमी, एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट फाइंड आउट कर सकता है सिर्फ आवाज को सुनकर कि ये लोहा है, ये तांबा है, ये पीतल है। हर एटम की आवाज अलग है, हर एटम के अंदर एक मौसीकी है, हर एटम के अंदर एक धुन है, हर एटम के अंदर एक गोया कि म्यूजिक पाया जाता है। वो थरथराहट जो अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको सुनकर एक एक्सपर्ट बता सकता है। जिस तरह आपके घर में अगर चार फोन हो और फोन रिंग हो तो आप अपने बेडरूम से बता सकते हैं कि 3364 रिंग हो रहा है या 3207 रिंग हो रहा है या आपका इंटरकॉम रिंग हो रहा है, आप बता सकते हैं। इसी तरह एक साइंटिस्ट सिर्फ इस थरथराहट को सुनकर बता सकता है कि ये एटम किस एलिमेंट का है। ये मालूम हुआ कि ये जो एटम के अंदर थरथराहट, ये मौसीकी, ये नगमा, ये जो आवाज आती है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम भी अल्लाह ताला की हम्द गाता है। हर एटम के अंदर गोया कि अल्लाह की इबादत करने की आवाज आती है। हम उस आवाज को नहीं पहचानते, लेकिन साइंटिस्ट पहचानते हैं कि एक एक एटम की आवाज अलग है, एक एक एटम की हम्द गाने का तरीका अलग है, उसकी गिना अलग है, उसकी धुन अलग है, उसकी सुर अलग है। एक एक एटम की सुर, उसकी धुन, उसकी म्यूजिक अलग है, ये साइंटिस्ट ने बताया है। तो ये सारी चीजें, यानी एक एटम की धुन कैसी हो, उसकी सुर कैसी हो, क्या वेवलेंथ में उसका वाइब्रेशन हो, हर चीज को हमने एक किताब के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर लिख रखा है। इसको कहते हैं माइक्रोकॉस्मस। एक है आलम कायनात में से कायनात अकबर, ये बड़ी कायनात, और एक कायनात असगर वो एटम है। कायनात असगर पूरी कायनात की पेचीदगियां एक एटम के अंदर भी पाई जाती हैं। तो माइक्रोकॉस्मस का जिक्र अल्लाह ताला ने कहा कि बड़ी बड़ी चीजें तो दूर की बात, एक छोटे एटम के अंदरूनी तफसीलात भी हमने जब नोट कर रखा है तो हमारे लिए क्या मुश्किल है कि तुम जैसे इंसानों को फिर दोबारा उठाकर खड़ा कर दें, हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए आखिरत में उठाकर खड़ा करने को अल्लाह ने कितने तरीकों से बयान किया। कभी कहा कि तुम अपनी पैदाइश पे गौर करो, कभी कहा कि तुम बारिश को देखो और मुर्दा जमीन को हम कैसे जिंदा करते हैं इस पर गौर करो। अल्लाह ताला ने एक नहीं कई बीसों मिसालें देकर कहा। और कभी कहा कि आंत मशद खलका नमी समाओ बना, क्या तुम आसमान और जमीन को नहीं देखते, इस पहाड़ को, दरख्त को, चरिंद परिंद को नहीं देखते कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई तो तुम जैसे 5-6 फीट के इंसान को दोबारा पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है। ये भी एक दलील है, और ये दलील भी बड़ी ही जबरदस्त दलील है कि हम एटम, सब एटम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन को हमने फिर किताबी मुबीन एक कंप्यूटर के अंदर दर्ज कर रखा है। जब इतनी बारीक बीनी के साथ हम इस कायनात को चलाते हैं तो तुम जैसे इंसानों को पैदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, हम दोबारा पैदा कर सकते हैं। और याद रहना चाहिए कि इस आखिरत को हम बर्पा इसलिए करेंगे कि लिए जिजिया अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात। इससे पहले भी मैंने बताया कि आखिरत का दिन आना असल में उसकी गर्ज व गायत है कि मोमिनों को जजा दी जाए। जजा देने के लिए आखिरत के दिन का उखू होगा और सजा देना उसका एक सप्लीमेंट्री आइटम है, उसके साथ एक लगा हुआ आइटम है। वरना हकीकत में आखिरत का दिन इसलिए आएगा लिए जिजिया अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको अल्लाह ताला उनके किए की जजा, उनके आमाल की जजा देने के लिए अल्लाह ताला आखिरत के दिन को लाएगा। उलाइक लहुम मग़फ़रत व रिज़्क़ुन करीम, उन लोगों के लिए मग़फ़रत। जिंदगी में गुनाह हो गए, छोटी मोटी गलतियां हो गई, लगदिशें हो गई, कोताहियां हो गई, अल्लाह ताला उन सब कोताहियों को उस दिन माफ कर देगा। व रिज़्क़ुन करीम, बेहतरीन रिज्क अदा करेगा। रिज्क करीम का मतलब नेमत भरी जन्नतों से अल्लाह ताला मोमिनों को नवाजेगा। इसके बरक्स ये मुतकब्बिरीन, ये मुआनिदीन, ये अकड़फू दिखाने वाले अरब के जाहिल लोग, वल्लदीना सअउ फी आयातिना मुआजिज़ीन, जो हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक की मुखालिफत जो लोग करते हैं और उसे कम करने, उसकी वक्त को कम करने, उसे दुनिया से मिटाने की जो लोग कोशिश करते हैं, उलाइक लहुम अज़ाबुम मिन रिज़्ज़िन अलीम, बहुत ही दर्दनाक अज़ाब इन लोगों को मिलेगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं। ये दूसरा मजमून खत्म हुआ आखिरत का। तीसरा मजमून शुरू होता है रिसालत का, वो ये है वयरा अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक, अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई। ये लोग अगर आपकी बात को नहीं मानते, आपकी बात का मजाक उड़ाते हैं, आखिरत का मजाक उड़ाते हैं, तो आप इत्मीनान रखें कि ये लाखिरे लोग, ये नाकदरे लोग, ये जाहिल लोग अगर आपकी बात को नहीं मानते तो ना माने। ماننے والے تو دنیا میں بہت سے موجود ہیں، اوت العلم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جن کو ذہنی صلاحیت دی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، وہ آپ کی دعوت سے ضرور متاثر ہوں گے. غبی لوگ، کن ذہن لوگ اور ضدی لوگ، جھگڑالو لوگ، جن کے مزاج کی طبیعت کے اندر فساد برپا ہے، وہ لوگ آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانے. آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اوت العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، گواہی دیں گے کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہ حق ہے، اور رب رحیم کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے اس کی وہ گواہی دیں گے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ پروردگار ہے جو بہت ہی غالب ہے اور اپنی حمد میں آپ ہے، ایسی ہستی آپ کو جو ہے ویہدی الی صراط الحمید، صراط مستقیم کی طرف، اسلام کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. اس سورت کے آخر میں بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو تمہاری محفلوں میں، تمہاری مجلسوں میں جو مذاق اڑاتے ہو، ٹھٹے مارتے ہو، اللہ کے رسول کو دیوانہ مجنون کہا کرتے ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو تین تین بیٹھ کر جو ہے اللہ کے رسول کی دعوت پر غور کرو. اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. یہاں یہ کہا گیا کہ یہ لاخیرے لوگ اور یہ غبی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ کہاں کرتے تھے، بھائی صاحب آؤ ہم تم کو بتائیں، ایک ایسا آدمی مکے میں پیدا ہوا ہے، ایک ایسا شانہ دنیا مکے کے اندر پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک عجیب و غریب خبر ہم کو سناتا ہے کہ مر کر جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، اس دن پھر ہم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. ایک ایسا آدمی بھی مکے میں پیدا ہوا ہے، آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں. یہ لوگ اس طرح سے مذاق کرتے تھے. وقال الذین کفروا هل ندلکم، کیا ہم تم کو بتائیں، مکے کے لوگوں کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو بتائیں، علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تب تم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی یہ بات کہتا ہے ایسا ایک شخص ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا ہی لطیف کمنٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افطر علی اللہ کذبا ام بھی جنا، پھر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص جو آخرت کی بات کہتا ہے دو میں سے ایک حال اس کا ہوگا، یا تو یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، دیوانے کی بڑبڑاہٹ ہے، یا ایک جھوٹے کی جھوٹی بات ہے کہ انسانوں کو پھر سے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. انکم لفی خلق جدید، ایک نئی زندگی دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوں مذاق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان اناڑیوں کو دیکھو، ان نبازوں کو دیکھو، کیسی تشخیص کی ہے اور کتنی بری تشخیص انہوں نے کی. کہا تو حضور کو یہ کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور کہا تو یہ کہا کہ یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی تشخیص پر تف ہے، تھو ہے ان کی تشخیص پر، کہ کیسی بری تشخیص انہوں نے کی کہ کہا کہ یا تو یہ جھوٹا ہے یا اس کو جو ہے جنون لاحق ہوا ہے. اللہ نے کہا حقیقت میں یہ نہیں ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ بالعذاب اور ضلال البعید، حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ دائی میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ دعوت کے اندر کوئی خرابی ہے، نہ دائی کے اندر خرابی ہے. خرابی ہے تو ان کی فطرت کے اندر ہے، ان کے مزاج کے اندر خرابی ہے، اور یہ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے، اور عذاب میں یہ لوگ ضرور مبتلا ہو کر رہیں گے، اور گمراہی میں یہ لوگ بہت دور جا چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت شروع کی ہے سورت کی، اسی آیت کو لے کر اس پورے مضمون کو ختم کرتا ہے. افلا میرا ما بین ایدیہم ما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، اپنے آگے پیچھے کی دنیا کو نہیں دیکھتے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں. کم از کم آگے پیچھے کی دنیا کو دیکھیں، اوپر اور نیچے آسمان اور زمین کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے سنبھالے رکھا ہے، کتنا بہترین انتظام کیا ہے. یہ نیلگوں آسمان کی چادر، اس شامیانے کو اس نے تان کر رکھا ہے، اس زمین کے فرش کو اس نے بچھا کر رکھا ہے، زمین کے اندر زرخیزی پیدا کی ہے، زمین غلہ چارہ اناج اگاتی ہے، میٹلز دیتی ہے، زمین ہر قسم کی سہولت انسان کو فراہم کرتی ہے، اس سے انسان متمتع ہوتا ہے. یہ سب دیکھ کر بھی کیا انسان کو سبق نہیں ملتا؟ پھر اللہ نے کہا ان نشا نقصف بہم الارض.